الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے انتہائی محبت فرماتے ہیں. کتنی محبت فرماتے ہیں؟ ماں کی محبت ضرب المثل ہوتی ہے، وہ دکھ سہتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، بھوکی رہتی ہے، اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. چڑیا کے چونچ میں غذا ہو، وہ خود نہ کھائے اور وہ خود نہیں کھاتی، اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی. تو ماں کی محبت مثالی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ کرتے ہیں. ماں کہاں چاہتی ہے میرا بچہ آگ میں گرے، ناکام ہو، رسوا ہو، تو بتائیے اللہ کہاں چاہتے ہیں میرا بندہ آگ کے انگاروں میں جائے، ناکام ہو، رسوا ہو. جب ماں نہیں چاہتی، اور اللہ کی محبت تو 70 گنا بھی زیادہ ہے، وہ اپنے بچوں، اپنے بندوں کی ہلاکت بربادی کہاں چاہتے ہیں؟ تو وہ کریم ذات اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اور شاید یہ اسی کا محبت کا نتیجہ ہے کہ لاکھ ہم اس سے دور بھاگیں، لیکن اس کی رحمت پھر بھی کھینچ کے اسے، ہم جیسوں کو اپنے گھر میں بلا لیتی ہے. ہمارے 11 مہینے دیکھیں اور رمضان دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اس میں کمال ہمارا کوئی نہیں، یہ سب اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. ہم جیسوں کے لیے مسجد میں دو چند منٹ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، رمضان کی رحمت کھینچ کے اللہ کے دربار میں لے آتی ہے، گھنٹوں بیٹھ جاتے. دو رکعت نفل پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کئی کئی رکعتوں میں کئی کئی سپارے قرآن کی تلاوت سن رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. لاکھ کوتاہیاں، لاکھ کمزوریاں ہیں، شاید اتنی کچھ ہمارے اندر ہیں کہ ہم اپنے اماں کے سامنے بھی وہ پوری زندگی نہیں پیش کر سکتے، شرمندگی ہوگی. والد کے سامنے بھی ہماری زندگی آ جائے تو بڑی شرمندگی ہوگی، لیکن اس اللہ کی نظروں سے تو کچھ بھی اوجھل نہیں ہے. خلوتیں سامنے ہیں، تنہائیاں سامنے ہیں، تاریکیاں سامنے ہیں، سب اس کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مولا اپنے دربار میں بلا لیتا. کچھ بھی تو نہیں چھپا ہوا نا، اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. سیاہیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، خطائیں، بس اوقات ان میں ایک ایک ایسی خطا ہوتی ہے کہ اپنے اپنے بڑوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، لیکن اس ذات کی نظروں سے تو کچھ بھی اوجھل نہیں ہے. ان سب کے باوجود بھی پھر بھی بلا لیتا ہے، محبت ہے اس کی، اس کا پیار ہے، اس کی شفقت ہے. نہیں چاہتا مولا کہ میرا بندہ مجھ سے دور رہے، اور اس کی زندگی پریشانیوں میں رہے، دکھوں میں رہے، نہیں چاہتا، نوازنا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ رب رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی محبتوں کا مظہر ہے، نمونہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس کے لیے اللہ نے یہ رمضان دیا ہے کہ سنوارنا چاہتے ہیں اللہ میں، بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے کلام میں پیغام دیا ہے ساری انسانیت کو، اپنے سارے بندوں کو ایک پیغام دیا ہے، اور ایسی چیز کی خبر دی ہے جو ہر آدمی کی اندر کی آرزو ہے. ہر آدمی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، شہری، دیہاتی، مرد، عورت، بڑا، چھوٹا، سبھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ خواہش ہر ایک کے اندر چھپی ہوئی ہے. مزدور محنت کرتا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، یہ کے جی سے لے کر یونیورسٹیوں تک پڑھتا ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے. آدمی اپنی زندگی کی ساری صلاحیتوں کو لگا کر ایک کاروبار لگاتا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے. تو اللہ نے ایک پیغام دیا ہے ساری انسانیت کو، اپنے بندوں کو، حیاتاً طیبہ، ہم تمہیں ضرور اچھی زندگی دیں گے. اب بتائیے، اللہ اچھی زندگی دینے پہ آ جائیں تو کوئی خراب کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اچھی زندگی دینا چاہیں تو کوئی بندش کر سکتا ہے؟ تو ایک اچھی زندگی، جی بھائی، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حیات طیبہ اللہ دینا چاہتے ہیں، اب اس کی قیمت اللہ نے بتا دی ہے کہ جو یہ قیمت لے کے آئے گا ہم اسے ایک اچھی زندگی دیں گے. اور وہ قیمت غریب بھی ادا کر سکتا ہے، امیر بھی ادا کر سکتا ہے، کوٹھی میں رہنے والا بھی، جھونپڑی میں رہنے والا بھی، وہ قیمت آسانی سے ادا کر سکتا ہے، جوان بھی اور بوڑھا بھی، دیہاتی بھی اور شہری بھی، وہ قیمت ادا کر سکتا ہے. اور جس نے وہ قیمت دے دی، اللہ کا وعدہ ہے ہم اسے اچھی زندگی دیں گے، حیات طیبہ. اچھی زندگی تین چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے: ایک، دل کا سکون، دوسری، عزت اور محبت، اور تیسرا، اللہ رب العزت دل کی بھوک اور اندر کا فقر ختم فرما دے. یہ اچھی زندگی کا خلاصہ ہے: سکون، محبت اور عزت، اور اندر کی بھوک مٹ جائے. آدمی کا اندر دل بھر جائے. جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا النفس, کہ آدمی کا دل غنی ہو جائے. کہ یہاں احتیاج کی چنگاری نہ جلے, بھوک کی چبھن اندر نہ ہو, غنا ہو, تو ساری اچھی زندگی کا حاصل سکون, محبت اور عزت, اور اندر کی بھوک مٹ جائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ ہم آپ کو اچھی زندگی دیں گے اور قیمت دینی ہوگی. اور یہ قیمت ایسی ہے میرے عزیزو کہ سکون پیسوں سے نہیں آتا, محبتیں پیسوں سے نہیں آتی, اور اندر کا غنا پیسوں سے نہیں آتا. پیسوں سے سکون ہوتا تو آج دنیا میں جہاں ڈالر پاؤنڈ کی کہانیاں ہیں وہ بے سکونی کی گولیاں نہ کھاتے, اور شہرت کے بلندیوں کے باوجود خودکشیاں نہ کرتے. یہ پیسوں سے نہیں آتا. اس کی قیمت وہی ہے جس ذات نے سکون دینا ہے. محبت پیسوں سے نہیں آتی, اس کی قیمت وہی ہے جس ذات نے محبت دینی ہے. دل کا غنا یہ دولت مندی سے نہیں پیدا ہوتا, اس کی قیمت وہی ہے جس نے دل کو غنی کرنا ہے. پیسوں سے نہیں آتا. کتنی زندگیاں ایسی ہیں پیسوں سے سکون کی چیزیں آتی ہیں, سکون نہیں آتا. دولت سے راحت کی چیزیں آتی ہیں, راحت نہیں آتی. پیسوں سے محبتوں کے تحفے آتے ہیں, محبتیں نہیں آتی. پیسوں سے تجوریاں بھر جاتی ہیں, دل کی بھوک نہیں مٹتی. یہ کوئی اور چیز ہے. تو اللہ کا پیغام ہے ہم تمہیں حیات طیبہ عطا فرما دیں گے, مزیدار زندگی دیں گے, اچھی زندگی دیں گے, یعنی سکون دیں گے, محبت اور عزت دیں گے, اور تمہارے اندر کی بھوک مٹا دیں گے. کوٹھی والے کو بھی مل سکتا ہے اور یہ زندگی جھونپڑی والے کو بھی مل سکتی ہے. یہ حیات طیبہ اللہ کا وعدہ ہے. آج سچ کہہ رہا ہوں, دنیا چونکہ قیمت ادا نہیں کرتی اس لیے سب کچھ کے باوجود بھی حیات طیبہ سے محروم ہے. سکون نہیں ہے, محبتیں نہیں ہیں, سکون نہیں ہے, محبتیں نہیں ہیں, اور اندر کی بھوک نہیں مٹ رہی. کوئی گھر نہیں ملے گا, کوئی گھر نہیں ملے گا کہ جس گھر میں اللہ کی بتائی ہوئی قیمت نہ ہو اور پھر وہاں سکون اور محبت ہو. باقی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حیات طیبہ نہیں ہو سکتی, سکون نہیں ہو سکتی, محبتیں نہیں ہو سکتی. تو اللہ آپ کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں, حیات طیبہ دینا چاہتے ہیں, محبت جو کرتے ہیں. قیمت بہت معمولی سی ہے اور ہر شخص اس قیمت کو ادا کر سکتا ہے. تو فرمایا اللہ نے, دیکھو اللہ اپنے کلام میں یہ بات بتا رہا ہے اور اللہ بھی سچے, اللہ کے کلام بھی سچا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے ایمان, اور قیمت ہے ایمان کی زندگی. اگر سارے میں ایمان اور ایمان کی زندگی کو ایک لفظ میں بتا دوں نا، ایک لفظ میں، حیات طیبہ کی قیمت ہے انصاف کی زندگی گزارنا، اور اسے دو خانوں میں تقسیم کر دوں تو اللہ کے حق میں بھی انصاف کرنا اور مخلوق کے حق میں بھی انصاف کرنا، جس خوش نصیب کی زندگی اس پہ آ گئی اللہ اسے حیات طیبہ نصیب فرما دیں، اللہ کے حق میں انصاف کیسا ہے؟ آپ کا ملازم ہو، چوکیدار ہو، آپ کے ہاں سے کھائے پیئے پہنے اور کام آپ کے دشمن کا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا ظالم آدمی، بڑا ہی ظالم ہے، کھاتا یہاں سے، پیتا یہاں سے، پہنتا یہاں سے، کام دشمن کے کرتا ہے، بڑا ظالم ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں شمار بھی تو نہیں کر سکتے، گنتی بھی تو نہیں ہو سکتی، ہیں بھی لا محدود لا تعداد، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے. اب بتائیے، ان نعمتوں میں رہ کر کوئی بندہ اس محسن کی نافرمانی کرے تو یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ احسان فراموشی نہیں ہے؟ میرا ملازم دو چند وقت کا کھانا کھائے اور میری نہ مانے تو ظالم کہلائے. میں زندگی کے ماہوں سال اللہ کی نعمتیں استعمال کروں اور ان نعمتوں میں رہ کر اس ذات کی نافرمانی کروں تو کس قدر ظلم ہے، کتنی نا انصافی ہے. تو یہ تو انصاف نہ ہوا. اور جب انصاف نہیں ہے تو پھر بھول جائیے کہ سکون مل جائے اور محبتیں مل جائیں، پھر بھول جائیے کہ حیات طیبہ کسی کو نصیب ہو جائے. جب نعمتیں اللہ کی ہیں اور ان گنت ہیں، تو اللہ کے حق میں انصاف یہی ہے کہ اس کی نعمتوں میں اس کی احسان شناسی کی جائے، اس نعمتوں میں اس کی فرما برداری ہو. یہ اللہ کے حق میں انصاف ہے، یہ اللہ کے حق میں انصاف ہے. جسم کی نعمتیں دیکھ لیجئے، گھر کی نعمتیں دیکھ لیجئے، خوشحالی اور صحت اور فراوانی کی نعمتیں دیکھ لیجئے، اور پھر دیکھیے ان نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری کس حد تک مسلمان کر رہا. اگر کر رہا ہے تو یہ راستہ ہے اچھی زندگی پانے کا، اور اگر اللہ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ کا حق ضائع کر رہا تو میرے عزیزو، سب کچھ مل سکتا ہے، سکون اور محبت نہیں مل سکتی. کوئی گھر نہیں ملے گا جس کے چھت تلے رہنے والے زندگی نا انصافی کی کریں اور اس کی نعمتوں میں رہ کر اس کا حکم توڑیں اور پھر سکون اور محبت سے بھی رہیں. کوئی گھر نہیں ملے، نہ کوٹھی نہ جھونپڑی. ہونا تو یہی چاہیے تھا، جب اسٹیٹس اچھا ہے، آمدنی بہت ہے، خوشحالی خوب ہے، گھر بہت بڑا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہاں محبت بھی ہونی چاہیے، سکون بھی ہونا چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایسی تمام زندگیوں میں سکون بھی ہو اور محبتیں بھی ہوں. لیکن میرے عزیزو، جہاں اللہ کی نعمتوں کی احسان فراموشی ہوگی، پتھر پہ لکیر ہے، وہاں نہ سکون رہے گا نہ محبتیں رہیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اظہر الناس العلم وضیعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلانهم الله عند ذلك فاصمهم واما ابصارهم. ایک وقت ایسا آئے گا معلومات کی کمی کوئی نہیں ہوگی، بہت معلومات ہوں، لیکن کردار نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، اخلاق نہیں ہوں گے. وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار ضرور کریں گے لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہوں گے. وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سب سے محبت والا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا، بتائیے جب ان رشتوں سے بھی محبتوں کے مٹھاس ختم ہو جائے تو بتاؤ محبتوں کے پھول پھر کہاں کھلیں گے؟ اور یہ محبتوں کی مٹھاس نہیں رہے گی، یہ محبتوں کی مٹھاس ان رشتوں میں نہیں رہے گی اگر اس گھر کے اندر، اس زندگی کے اندر اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض کیا جائے گا، ہو نہیں سکتا. اور جہاں احسان فراموشی نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کا حق ادا ہوگا. دیکھیے ذرا، مدینہ منورہ کے کچے گھر ہیں، ٹاٹ کا پردہ ہے، کھجور کے تنوں سے بنے چھت ہیں، دسترخوان پہ کبھی کھانا ہے اور کبھی فاقہ ہے، باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن بیٹے کے دل میں باپ کا احترام ہے، اور بیٹے کے پاس باپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن بیٹے کو باپ کی شفقت نصیب ہے، بیوی کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب ہے، شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن بیوی کے دل میں شوہر کی قدر موجود ہے، بہن اور بھائی کے پاس تحفے تحائف دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن اخوت اور بھائیوں کے رشتے کی مٹھاس موجود ہے. ارے ان کچے گھروں میں بظاہر دنیا کے نقشے تو نہیں لیکن وہاں اللہ کی فرما برداری تو ہے، اور اس فرما برداری نے ان رشتوں میں یہ مٹھاس رکھی ہے، یہ محبت رکھی ہے، یہ احترام رکھا ہے، یہ قدر رکھی ہے. اور اگر کسی گھر سے اللہ کی یہ فرما برداری نکل گئی، ساری دنیا بھی اس گھر میں اکٹھی ہو جائے، رشتوں کی آپس کی مٹھاس نہیں رہے گی، رشتوں کی آپس کی مٹھاس نہیں رہے گی. اچھا، کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے، سمجھ میں نہ آئے، گلیاں، سڑکیں، خاندان، گھر، پہلے رشتوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ ملاقات کا جی چاہتا تھا، سواریاں نہیں ہوتی تھی، رابطے نہیں ہوتے تھے، اب ملنے کے رابطے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، ملنے کا دل نہیں کرتا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، باپ بیٹے میں، میاں بیوی کے اندر محبت کے بولوں کا تبادلہ نہیں ہوتا. یہ ریئیکشن ہے، یہ ریئیکشن ہے کہ جہاں احسان فراموشی ہے نا، وہاں کبھی حیات طیبہ نہیں مل سکتی، وہاں کبھی زندگی اس گھر میں اچھی نہیں ہو سکتی. چاہے زندگی سنوارنے کے لاکھوں انتظام کر لیں، سکون پیسوں سے نہیں آتا، محبتیں چیزوں سے نہیں آتی، اچھے ٹائلوں سے، اچھے قالینوں سے، اچھے فرنیچروں سے، اچھے آمدنیوں سے اچھی زندگی نہیں بنا کرتی. اچھی زندگی ہمیشہ اچھے انسان سے بنا کرتی، جس انسان کے اندر انصاف ہو، کہ اللہ کے حق میں بھی انصاف کرے، احسان فراموش نہ ہو. دیکھو نا، ملازم نہیں مانتا، چوکیدار نہیں مانتا، ڈرائیور آپ کو تنخواہ دیتے، آپ دیتے ہیں اور آپ کا کام نہ کرے تو آپ اسے ظالم کہیں، بڑا نا انصاف کر، بڑی نا انصافی ہے. تو جس ذات نے مجھ اور آپ کو جسم پہ رکھی نعمتیں، ایک ایک نعمت کروڑوں میں، اور اس نعمت کا کوئی متبادل نہیں، دے رکھی اللہ نے، لیکن کوئی شخص ان نعمتوں میں رہ کر اس کی نافرمانی کرے گا اور پھر امید رکھے کہ اسے اچھی زندگی ملے، تو اس دنیا میں تو کسی کو نہیں ملی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ملی، قرآن نے ہمیں بتایا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس شخص کی زندگی ہم تلخ کر دیں گے، اس کی زندگی میں تلخی آ جائے گی، اس کی زندگی کے اندر ایک بے سکونی ہوگی، اور اس بے سکونی کی اس حد تک پہنچتا ہے کہ بس اوقات نشہ کرتا ہے، چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن وہ چیزیں کب تک استعمال کرے گا؟ ایک دن آتا ہے خودکشی پہ آ جاتا ہے. اس قدر بے سکونی ہے تو حیات طیبہ اللہ اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، قیمت ادا کرنی ہو، اور اس قیمت کا نام ہے انصاف کی زندگی، اللہ کے حق میں انصاف کہ اس کی نعمتوں میں اسے راضی رکھو، اس کی نعمتوں میں اس کی فرما برداری کرو. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمتیں دی اور غیر معمولی نعمتیں دی، تو کہنے لگے اے اللہ اب مجھ پہ فضل فرمانا، ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی، کہ میں تیری نعمتوں پہ شکر ادا کروں. اور شکر کیسے؟ ان اعمل صالحا ترضا، میں تیری نعمتوں میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یہ ہے اللہ کے حق میں انصاف، یہ ایک پہلو ہے انصاف کا. اور دوسرا پہلو ہے مخلوق کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف. ایک شخص آئے کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں لوگوں کے ساتھ انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ میری طرف سے زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، نہ انصافی نہ ہو، انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس، دیکھو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لو، یہ مخلوق کے حق میں انصاف. بتائیے نا، اگر کوئی شخص اس سطح پہ آ جائے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی کرے، مخلوق کے ساتھ اس کی زندگی ایسی ہو کہ جیسے اپنے لیے تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کو کسی انسان کو تکلیف نہ دے، احسان نہ کرے کوئی بات نہیں، ہمدردی نہ کرے کوئی بات نہیں، خیرخائی نہ کرے کوئی بات نہیں، کم از کم درجے کا مسلمان تو ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کسی شخص کی زندگی اس سطح پہ آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں. اور اچھی زندگی میں نے عرض کیا سکون والی، عزت اور محبت والی، اور تیسری چیز اللہ دل کی بھوک ختم کر دے. یہ قیمت ہے بھائی، یہ قیمت ہے اس کی. تو جہاں آدمی اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اسباب و وسائل کے درپے ہوتا ہے، اور اپنی زندگی بنانے کے لیے مادی اسباب کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، وہاں میرے عزیزوں زندگی کو سنوارنے کا سب سے بڑا وسیلہ اللہ نے بتایا. زندگی سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں یہ دو چیزیں ہو گئیں تو ہم تمہاری زندگی سنوار دیں، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو ساری دنیا کے اسباب و وسائل بھی اکٹھے کر لو، تمہیں اچھی زندگی نہیں مل سکتی. دیکھیے نا، دنیا میں جتنے آج اسباب و وسائل ہیں شاید ایک صدی پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. جتنا انسان کے راحت و آرام کے آج نقشے بنے ہیں شاید 50 سال پہلے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن بتائیے جتنا آج انسان بے سکون ہے پہلے کبھی اتنا بے سکون تھا؟ اور جتنی مسلمانوں کے گھروں میں اور انسانوں کے زندگیوں میں ٹوٹ پھوٹ آج ہے کبھی اس کا بھی تصور تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب زندگی کے اسباب و وسائل بڑھ گئے تو زندگیوں میں سکون بڑھ جاتا. چلو جھونپڑی والا سکون میں نہیں ہے تو کوٹھی والا تو سکون سے ہوتا. جس کے گھر میں بے فاقے ہیں چلو اس کی بے سکونی سمجھ میں آتی ہے، جس کے گھر میں خوشحالی ہے وہ کیوں بے سکون ہے؟ اور وہاں محبتیں کیوں روٹ گئیں؟ تو میرے عزیزو اس کی حقیقت اللہ نے بتائی کہ یا تو حیات طیبہ ہوگی اگر اس کی قیمت چکائی، یا پھر زندگی تلخ ہوگی، زندگی تلخ ہوگی. عجیب قسم کی اندر ایک تلخی ہوگی اور عجیب قسم کی اندر ایک بے سکونی ہوگی، اور بس اوقات تو اس بے سکونی کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی کہ بے سکونی ہے کیوں. تو میرے عزیزو اللہ نے رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں جو ہم سے یہ محبت کا اظہار فرمایا ہے اور اس کی رحمت میں کھینچ کر اپنے دربار میں ہمیں اکٹھا کر دیا، کیا ہی اچھا ہے ہم یہاں اپنے اللہ سے عزم کر کے جائیں کہ اے اللہ ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے قدم بڑھائیں گے، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کہ اللہ کے حق میں بھی انصاف ہو اور مخلوق کے حق میں بھی انصاف ہو. تو یہ عزم لے کے یہاں سے اللہ کے سامنے عزم کریں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے. اور اللہ نے ایک بات بتائی ہے کہ جنہیں یہاں سکون ملتا ہے نا وہاں بھی سکون ملے گا، اور جو یہاں بے چین اور بے سکون ہوتے ہیں فرمایا وہ وہاں بھی بے چین اور بے سکون ہوں گے، اس زندگی کے اندر بھی بے سکونی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے ان گھڑیوں کے اندر ہمیں جو اپنے گھر میں بلایا ہے اس ذات کے سامنے ہمیں فیصلہ کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں انصاف کی زندگی عطا فرما دے. بس اوقات یہ خیال آتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، مشکل ہمارے لیے ہے بھائی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر اس ذات سے مانگ لیا جائے کہ اے اللہ ہمیں یہ انصاف کی زندگی عطا فرما، بہت کچھ مانگنا ہے اللہ سے اور انہی راتوں کے اندر مانگنا ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں انصاف کی زندگی نصیب فرما دے. باقی ساری چیزیں تو اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، جن سے ناراض ہوتا ہے انہیں بھی دے دیتا ہے، لیکن انصاف کی زندگی اس خوش نصیب کو ملتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ دولت اسے ملتی ہے. تو اللہ سے یہ مانگے میرے عزیز، سچے دل سے مانگے کہ اے اللہ ہمیں یہ زندگی چاہیے. دنیا میں بس اوقات آدمی اللہ سے مانگتا ہے اولاد، ساری زندگی مانگتا ہے لیکن اللہ نہیں دیتے، خوشحالی مانگتا ہے بس اوقات نہیں ملتی، صحت مانگتا ہے بس اوقات دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ ان ساری دعاؤں کا بدلہ آخرت میں بہت بڑھیا موجود ہے. لیکن کوئی شخص اس دنیا کے اندر سچے دل سے اللہ سے ہدایت اور انصاف کی زندگی مانگے وہ ضرور ملتی، کیونکہ اس کا متبادل آخرت میں نہیں ہے، یہ دولت یہی ملتی ہے. لیکن سچی طلب کے ساتھ مانگے کہ اللہ مجھے یہ زندگی چاہیے تو اللہ رب العزت نصیب فرما دے گی، اور پھر حیات طیبہ کا لطف اٹھائے گا آدمی، حیات طیبہ کا مزیدار زندگی اس کا لطف ملے گا اس کو. جب اللہ کسی سے محبت فرما لیتے ہیں نا تو اللہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں فلاں شخص ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ زمین پہ آتے ہیں اور زمین میں سلیم اور فطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور لوگ بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے عزت کرنے لگتے ہیں. تو سکون بھی ملتا ہے اور محبت اور عزت بھی ملتی ہے. اس کی قیمت اور کوئی نہیں میرے عزیز، اس کی قیمت صرف انصاف کی زندگی. تو اللہ سے ان گھڑیوں کے اندر یہ زندگی مانگی جائے، یہ مانگی جائے، اور سچی طلب کے ساتھ اللہ سے یہ مانگا جائے کہ اللہ ہمیں انصاف کی زندگی دے. تو میرے عزیزو، یہ راتیں زیادہ مانگنے کی ہیں، ٹھیک ہے، لمبی لمبی دعائیں کرنے کی ہیں، خوب لمبی لمبی دعائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں فرمایا کرتے تھے اکیلے بیٹھ کے، تو اس وقت گھنٹے لگا دیا کرتے تھے، گھنٹے مانگا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہو اور اللہ سے باتیں کر رہا ہو اور شرمندگی میں اور ندامت میں اس کا آنسو بہ جائے، تو جسم کے چہرے کے جس حصے پہ اس کا وہ آنسو بہے گا، اللہ اس چہرے کو جہنم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں گے. اور ایک شخص ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، اپنی خطائیں دیکھتا ہے، اپنے گناہ دیکھتا ہے، ادھر اللہ کی رحمت اور شفقت کا تصور کرتا ہے، اتنے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلوت میں آنسو کیا بہا اللہ کی یاد میں، اللہ کل قیامت میں اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما دے. تو یہ راتیں اس لیے ہیں میرے عزیزوں، ایک آدمی اکیلے بیٹھا ہے اور اپنے گناہوں کا تصور کرتا ہے، ادھر اللہ کی عظمت کو سوچتا ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ کو پتہ لگے کہ یہ چیز میرے ابا نے دیکھ لی ہے، تو بس اوقات باپ کی عظمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، جب پتہ لگ جائے کہ ان کو میری بات کا پتہ لگ گیا، تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بیٹھا ہے، اللہ کی عظمت کا تصور کرتا ہے، ادھر اپنے گناہوں کا پہاڑ دیکھتا ہے، اسی حال میں اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کی خشیت کی وجہ سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے جسم کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، بس اوقات درخت پر ایک بھی پتا نہیں رہتا، ایسی اس کے جسم پہ ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. تو یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں. اکیلا بیٹھا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا، اور مایوسی نہیں ہے، وہاں بلایا ہی اس لیے ہے، بٹھایا ہی اس لیے ہے، دینا چاہتے ہیں وہ ذات، تبھی تو اپنے دربار میں بلایا ہے، تبھی تو اپنے سامنے بٹھایا ہے. اب یہ شخص اکیلا بیٹھ کے اپنے اللہ سے باتیں کر رہا. بس اوقات سر کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. فرمایا، صدیق، آنکھوں سے آنسو بہنا تو ہمارے اختیار میں نہیں، دل کا آنسو بھی کافی ہے، دل کا آنسو بھی کافی ہے، اسی پر اللہ دے دیں گے، اسی پر اللہ دے دیں گے. تو یہ جو راتوں کی گھڑیاں ہیں نا میرے عزیزو، یہ اصل میں خلوت میں اللہ سے کچھ باتیں کرنے کی ہیں، کچھ منوا لینے کی ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو اس گھڑی میں ہے نا، حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ، کسی کو شب قدر مل جائے، 21ویں شب قدر ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. قدردان تو ہر ایک میں تلاش کرتے ہیں نا. فرمایا یا رسول اللہ کسی کو شب قدر مل جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کہتی ہیں جب یہ آخری عشر آتا نا، آخری عشر آتا، نہ صرف اللہ کے نبی خود اپنی تیون کس لیتے اور پوری رات عبادت کرتے، بلکہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی رات بھر عبادت کی ترغیب دیتے. یہ آخری عشر ایسا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں پوچھا یا رسول اللہ اگر شب قدر مل جائے، عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شب قدر مل جائے یا رسول اللہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے، کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس رات کی سب سے افضل عبادت یہی ہے کہ تم اس رات میں اپنے اللہ سے اپنی معافی کرا لے دو، اس رات میں اپنے رب سے معافی کروا لینا. تو یہ رات اس لیے ہے میرے عزیزوں کہ اکیلا بیٹھا ہے اور اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اندر ہی اندر رو رہا ہے اپنا ماضی دیکھ کر اور اللہ کی رحمت کا تصور کر کے کہ میری ساری گندگیوں کے باوجود مولا نے پھر بھی سامنے بٹھا لیا، اور اندر ایک ندامت کی کیفیت ہے. الہی عبدک العاصی قد اطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فان تغفر فان بذلک اہلو فان لم تغفر فمن یغفر سواک. مولا تیرے دابن میں تیرے چوکھٹ پہ آیا ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، مانا کہ دامن میں ایک بھی نیکی نہیں، زندگی سیاہیوں سے بھری ہوئی ہے، تیری ستاری ہے کہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر پردہ ہٹائے تو منہ بھی کسی کو نہ دکھا سکوں، گندگیاں اتنی ہیں کہ کسی کا سامنا بھی نہ کر سکوں، لیکن مولا یہ ساری گندگیاں یہ سارا بوجھ لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اس امید سے آیا ہوں کہ تیرے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے، کوئی اور چوکھٹ ہوتی تو وہاں سر رکھتا، کوئی اور دربار ہوتا تو اس کے سامنے بھیک مانگتا. مولا تیرے در کے سوا، چوکھٹ کے سوا کوئی چوکھٹ بھی نہیں ہے، اس ندامت کے ساتھ کوئی آئے تو مولا کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں. تو یہ راتیں میرے عزیزو حقیقت میں اس چیز کے لیے ہیں کہ معافی ہو جائے، معافی ہو جائے. کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، کاروباری لوگ، ان کا سیزن لگتا ہے، سیزن لگتا ہے. حالانکہ بظاہر سیزن ہر کپڑے والے کا نہیں لگتا، کپڑے سب کے بکے ہوتے ہیں، چاول سب کے بکے ہوتے ہیں، چیزیں سب کی بکی ہوتی ہیں، لیکن سیزن کسی کسی کا لگتا ہے، اور سیزن اسی کا لگتا ہے جس کا ہدف پورا ہو، جس کا ہدف پورا ہو وہ کہتا ہے میاں سیزن لگ گیا. حالانکہ کپڑے دسیوں لوگوں نے بیچے، ہزاروں نے بیچے، لیکن جس شخص نے بازار میں ہدف پورا کر لیا وہ کہتا ہے سیزن لگ گیا. میرے عزیزو رمضان کے روزے لاکھوں لوگ رکھتے ہیں، سحریاں افطاریاں سبھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات سبھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کا ہدف اور سیزن کسی کسی کو ملتا ہے، رمضان کا ہدف اور سیزن کسی کسی کو ملتا ہے. کاروباری لحاظ سے کسی آدمی کا سیزن لگ جائے تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ سیزن لگا ہے، چند سیزن لگنے کی بات ہوتی ہے، چند سیزن لگنے کی بات ہوتی ہے، اس کے بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، اس کی گاڑی بدل جاتی ہے، اس کا گھر بدل جاتا ہے، اس کی سوسائٹی بنگلہ بدل جاتا ہے، اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے، اس کی خوشیوں کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی تقریبات بدل جاتی ہیں، اس کے دوست بدل جاتے ہیں، اس کی محفلیں بدل جاتی ہیں، اس کے بچوں کے اسکول بدل جاتے ہیں. سب جانتے ہیں اس کی سیزن اچھے لگ رہے ہیں، سب جانتے ہیں اس کی سیزن اچھے لگ رہے ہیں. میرے عزیزو قسم خدا کی جس خوش نصیب کا رمضان کا سیزن لگ جاتا ہے رمضان کے بعد اس کی دینی زندگی کا اسٹیٹس ہی بدل جاتا ہے. رمضان کے بعد اس کی دینی زندگی کا اسٹیٹس ہی بدل جاتا ہے. وہ نہیں رہتا جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے, وہ نہیں رہتا جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے. سیزن لگا ہے میاں رمضان کا, سیزن لگا ہے رمضان کا. روزے تو سب رکھتے ہیں نا بھائی, بلکہ 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں, بس اوقات بالغ ہونے کے بعد ایک بھی روزہ نہیں گیا, لیکن سیزن لگا یہ سوال ہے. کاروبار تو سبھی کر رہے ہیں, لیکن سیزن اس کا لگتا ہے جو ہدف پا لیتا ہے. رمضان کے روزے سب رکھتے ہیں, لیکن سیزن کس کا لگا؟ اور بھائی جس کا رمضان کا سیزن لگ جاتا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میرا سیزن لگا ہے, اس کی زندگی بتا دیتی ہے. میاں اس کی زندگی کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں, دل بدل گیا ہے, زبان بدل گئی ہے, آنکھوں کا دیکھنا بدل گیا ہے, صبح شام بدل گئی ہے, زندگی کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں, کمائی ہو گئی, سیزن لگ گیا. تو میرے عزیزو جو ہو گیا سو ہو گیا, اس سیزن کو نہ جانے دینا. جو ہو گیا سو ہو گیا, اس سیزن کو نہ جانے دینا. اس لیے کہ مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ کتنے ہیں جنہیں یہ رمضان کی مہلت نہیں ملی اور رمضان سے پہلے دنیا سے کوچ کر گئے؟ کتنے ایسے ہیں جو پچھلے 11 مہینوں میں روانہ ہو گئے ہیں, ان کی شفٹنگ ہو گئی؟ کوئی ایک دو نہیں, دسیوں میرے اور آپ کے دائیں بائیں جا چکے ہیں, شفٹنگ ہو چکی ہے. 11 مہینے کے بعد یہ سیزن آتا ہے. میرے عزیزو نہ جانے دینا, اس دفعہ ہدف لے لینا. سیزن اللہ کرے لگ جائے. میرے عزیزو فرصت ہمیشہ نہیں رہتی, جوانی ہمیشہ نہیں رہتی, صحت ہمیشہ نہیں رہتی, خوشحالی ہمیشہ نہیں رہتی, اور سب سے بڑھ کر زندگی کا جرا کس نے دیکھا ہے میاں؟ ایک جھونکی کی دیر ہے, صبح یا شام من و من مٹی کے نیچے ہے. کتنے ایسے ہمارے سامنے مناظر ہیں کہ میاں صحت مند تھا روانہ ہو گیا, جوان تھا چلا گیا. ارے میاں اتنی اچھی زندگی اور اچھی صحت تھی, میاں اچانک ہی چلا گیا, اچانک ہی چلا گیا. بہانے بنتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کورونا ہو گیا. سچ یہ ہے کہ جو گھڑی لکھی ہے نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے, جو اما کے پیٹ سے لکھا وقت ہے جیسے ہی پورا ہوگا روانہ ہو جائے گا. تو میرے عزیزو کہیں حسرت نہ رہ جائے, کہیں حسرت نہ رہ جائے, کہیں افسوس نہ رہے کہ سیزن ملا تھا ہدف نہیں پایا. تو رمضان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ روزے نہیں ہیں, سحری نہیں ہے, افطاری نہیں ہے, تراوی نہیں ہے, یہ سب ثواب کی چیزیں ہیں, ان سب کا اجر و ثواب ملے گا. رمضان کا ہدف یہ نہیں ہے بھائی, اس لیے تو سیزن نہیں لگتا. ہدف نظر میں نہیں ہوتا, ہدف پہ توجہ نہیں ہوتی, تبھی تو سیزن نہیں لگتا. ورنہ 30 سال کسی آدمی کے رمضان کے سیزن لگے تو بتائیے بزرگی کا کیا عالم ہوگا, بتائیے وہ کیسے اللہ والا ہوگا. تھے نا میاں, ٹین کے گھر تھے, ٹین کے کوٹھیاں ہو گئی, موٹر سائیکل پہ چلا کرتے تھے, گاڑیاں ہو گئی, ہفتے میں جو دوڑے بدلتے تھے روزانہ بدلتے ہیں. کہاں 30 سال پہلے اور کہاں آج 40 سال کے بعد دنیا کے اسٹیٹس میں فرق آیا ہے. کاروبار اچھا ہوا نا, سیزن اچھے لگے نا. اگر 40-30 سال سے رمضان کا سیزن لگتا, بتائیے کیسے اللہ والا بنتا, کیسے اللہ والا بنتا؟ وہاں تو ہر چیز ہی بڑھیا ہو گئی, یہاں تو فجر نہیں تو نہیں آئی نا بھائی, یہاں فجر نہیں آئی تو نہیں آئی, قرآن نہیں آیا تو نہیں آیا نا بھائی, لقمہ حلال زندگی میں اہتمام نہیں تو نہیں آیا نا بھائی, آنکھوں میں پاکیزگی نہیں آئی تو نہیں آئی, زبان کی احتیاط نہیں تو نہیں آئی. 30 سال پھر میں روزے رکھ رہا، ثواب ملا، اجر ملا، کمائی ہوئی، سیزن نہیں لگا. اس لیے ایمانی زندگی کا اسٹیٹس نہیں بدلا، اس لیے ایمانی روحانی زندگی کے اسٹیٹس میں ترقی نہیں ہوئی. روزے رکھے، بلوغت کے بعد سے ایک بھی روزہ نہیں گیا، لیکن فجر آئی، تلاوت آئی، آنکھوں کی طہارت آئی، زبان کا احتیاط آئی، مخلوق کا حق پورا ہو رہا، خالق کے حق کی حقشناسی آئی. تو میرے عزیزوں، یہ گھڑیاں جو ہے نا ہدف پانے کے لیے، اور وہ کیا ہے ہدف؟ عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رمضان کے ان گھڑیوں میں رمضان کا ہدف پالو، کیا؟ اللہ سے بخشش کروا. یہ رمضان کا ہدف ہے. جس شخص کو یہ ہدف مل گیا اس کا رمضان کا سیزن لگا، سچی توبہ ہو جائے، بخشش ہو جائے. اور بخشش ندامت کے آنسو مانگتی ہے، شرمندگی کے آنسو مانگتی ہے، اے اللہ غلط ہوا، اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا. تو میرے عزیزو، کیا ہی اچھا ہے اکیلے بیٹھیں، اللہ سے یہ کرا کے جائیں، اللہ سے یہ فیصلہ کروا کے جائیں. ہم اپنی خطاؤں پہ نظر نہ رکھیں، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں. وہاں مایوسی کوئی نہیں ہے، وہاں مایوسی کوئی نہیں ہے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. زمان کے ذرات سے تیرے گناہ زیادہ ہیں، زمین کے چھاتی پہ لگے درخت ان کے پتوں سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں، سمندر اور دریا کے قطروں سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں. تیرے گناہوں سے زمین کی فضا اور آسمان کی بلندیوں کو تیرے گناہ چھونے لگے ہیں. اللہ کہہ رہے اگر بلندیوں کو بھی چھونے لگے، ندامت کے آنسو لے کے آئے گا، پھر بھی معاف کر دوں گا، پھر بھی معاف کر دوں گا. اللہ کے نبی نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنے میں ایک چڑیا چونچ میں مٹی لیتی ہے، سامنے گزرنے والی نہر میں پھینکتی ہے. جبرائیل امین آتے ہیں، کہنے لگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا چڑیا کو دیکھ رہا ہوں؟ کہا اللہ اپنی رحمت بتا رہے ہیں کہ ساری امت کے گناہ ایسے جیسے اس کے چونچ میں مٹی، اس مٹی کے اس نہر میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی رحمت کی مثال اس نہر کیسی ہے؟ بندوں کے گناہوں کی حیثیت اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، ندامت کا آنسو چاہیے اللہ کے لیے، یہ مانگ لیں اللہ سے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اندر کا آنسو بہ پڑے، کمائی ہو جائے گی، کمائی ہو جائے گی. یہ ایسا عمل ہے رام، یہ ایسا عمل ہے، آدمی لبھوں میں اللہ کا ولی بنتا ہے، اس کی روحانی زندگی کی پرواز لمحوں میں بلندیوں پہ چلی جاتی ہے. اس لیے کہ جیسی آدمی سچی توبہ کرتا ہے، وہ ولیوں کے صف میں آ جاتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، توبہ کی برکت سے اس کی زندگی بھی گناہوں سے پاک ہو جاتی. تو یہ کمائی کیجئے نا میرے عزیزوں، یہ کمائی کیجئے، یہ کمائی ہے اس موسم کی، یہ سیزن ہے، یہ ہدف ہے. تو اللہ کرے میرے عزیزوں، اکیلے بیٹھ کر، مجمع کا رونا بھی رونا ہوتا ہے، لیکن اکیلے رونے کی قیمت ہی کچھ اور ہے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذکر اللہ خالی، اکیلا بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، وفاضت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فہو فی ظل لا یوم لا ظل الا ظل، اسے کل قیامت میں اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اسے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما دے. تو یہ راتوں کے اندر یہ کمائی ہو جائے میرے عزیزو، اکیلے بیٹھ کر سجدے میں چلے جائیں، اردو میں باتیں کر لیں اللہ سے، عربی میں بات کر لیں، سجدے میں مانگ لیں، لیکن یہ کرا کے جائیں، یہ کرا کے جائیں. اب یقین جانے اتنا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرو گے، پھولوں کی اتنا زندگی محسوس کرو گے. اگر یہ ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے پیش کر دو، توبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، کسی شخص کو سچی توبہ مل جائے، سچی توبہ مل جائے، یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. 60 سال صاف ہو گئے، 40 سال صاف ہو گئے، خلوتیں تنہائیاں اللہ نے سب معاف کر، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ایسا جیسے بالکل ابھی اماں کے پیٹ سے آیا. اور کیا پتا میرے عزیزو، شفٹنگ کب کی ہو، شفٹنگ کب کی ہو، جانا کب کا ہو، اور اس پاکیزگی کے ساتھ جائیں گے تو سچ کہہ رہا ہوں، دنیا کی ڈیفینس اورنگی ٹاؤن لگے گی، اور ڈیفینس پھر جنت کی ڈیفینس لگے گی. ہاں، پھر وہاں شفٹنگ یہاں کے رہنے سے بہت بڑھیا ہو. تو ان راتوں کی سب سے بڑی کمائی یہ ہے میرے عزیز، کہ ندامت کے آنسو اللہ کو دکھا دیں، شرمندگی کے آنسو دکھا دیں. اللہ تو نوازنا چاہتے ہیں نا، دینا چاہتے ہیں. اور ایسا پیارا انداز ہے اللہ کا ہم جیسے گناہگاروں کو بلانے کا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندے، ہے تو تو میرا نا، اندازہ لگائیے، بیٹا باپ کا نافرمان ہو جائے نا تو باپ اپنے بھائی سے کہتا ہے اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ماں سے کہتا ہے اپنے بیٹے کو سمجھا لو، اپنی طرف نسبت نہیں کرتا کہ میرے بیٹے کو سمجھا، بلکہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ماں سے کہتا ہے بیٹے کو سمجھا لو. اللہ کی شفقت دیکھیے، پیار دیکھیے، کہتا اے میرے بندے، اگرچہ تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے لیکن مایوسی میرے دربار میں کوئی نہیں ہے، میرے دربار میں کوئی نہیں ہے، تیرے گناہ بلندیوں کو چھو رہے ہیں لیکن میری رحمت کا ٹھکانہ بھی تو کوئی نہیں ہے. تو اللہ اس پیار سے بلا رہے ہیں میرے عزیزو، تو اللہ کے لیے گناہوں کی اس آگ سے اور گناہوں کی اس ظلمت سے صفائی کا بہترین موسم ہے. گناہ کی اس آگ سے، گناہ کی اس ظلمت سے طہارت کا بہترین موسم ہے یہ، اس لیے کہ اس گناہ کی آگ نے زندگی کا سکون ختم کر دیا، زندگی کا چین ختم کر دیا، زندگی کی ٹھنڈک ختم کر دی ہے. تو یہ موسم اللہ نے دیا ہے اس ظلمت سے اور اس گندگی سے پاکیزگی کا، اور وہ چند بول ہیں ندامت کے اور شرمندگی کے. اس لیے میرے عزیزو، بہت بڑی جگہ ہے، کہیں بھی کونے میں بیٹھ جائیں، اوپر نیچے دائیں بائیں، یہاں بیٹھنا مشکل ہو، گھر میں اللہ کے لیے مصلے پہ بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کر اکیلے اللہ سے مغفرت کروا لیں، اسی رات میں مغفرت کروا لیں، بخشش ہو جائے بس. یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور پورے رمضان کی سیزن کی کمائی ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک نوجوان اس نے، ماں نے اسے مار کے گھر سے نکال دیا، اپنے دروازہ کواڑ بند کر دیا. وہ بچہ دروازے کے کونے پہ گیا، گلی کے کونے پہ گیا، پھر واپس لوٹا، پھر چوکٹ پہ آ کے سر رکھ کے لیٹ گیا. کافی دیر کے بعد والدہ دروازہ کھولتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر پیٹتی ہیں. تو بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، اماں میں نے جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا کہ زندگی کے دن رات بھیک مانگ کے گزار دوں گا، لیکن پھر خیال آیا زندگی تو گزر جائے گی لیکن تجھے ماں کی مامتا کہاں ملے گی. بس یہ کہنا تھا، اس نے سینے سے لگا دیا اور سارا اس کا غصہ دور ہو گیا. ابن قیم فرمانے لگے، یہ بندہ بھی اگر مولا کے دربار میں آ کر یہی کہہ دے، مولا سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تیری چوکر تو پھر کہیں نہیں مل سکتی نا، تیرا در تو نہیں کہیں کہیں نہیں مل سکتا نا، تیری چوکٹ کے سوا میں جاؤں گا کہاں سے؟ جب بندہ اس ندامت کے ساتھ آئے گا اللہ اسے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا، اللہ اسے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا۔ تو میرے عزیزو، ندامت دکھائیے اللہ کو، اللہ کو شرمندگی دکھائیے، اللہ کو اپنے دل کے آنسو دکھائیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت اس عبادت پہ کیا نصیب فرماتے ہیں، کیسی زندگی کی ٹھنڈک نصیب فرماتے ہیں۔ تو ان گھڑیوں میں یہ عبادت ضرور کر کے جائے، یہ عبادت ضرور کر کے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ نام ہے ندامت کا۔ اے اللہ جو پیچھے کیا اس پہ ندامت ہے، آئندہ نہیں کروں گا، جو کر رہا ہوں میں اس سے دستبردار ہوں، ہر حرام محبت ذبح کر رہا ہوں، ہر حرام محبت ذبح کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب تک یہ حرام محبت ذبح نہیں ہوگی حلال محبت کی مٹھاس نہیں ملا کرتی، اس لیے کہ جب تک یہ حرام محبت نہیں ذبح ہوتی حلال محبت کی مٹھاس نہیں ملا کرتی، جب تک یہ حرام محبت نہیں جایا کرتی حلال محبتوں کی مٹھاس نہیں آیا کرتی۔ تو سچی ندامت ہو، پیچھے آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، جن غلطیوں میں ہے آج اس سے دستبردار ہے، اور دل کی اس کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے، ایک شخص کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے لیکن مختصر سی ہو، مجھے یاد رہ سکے، یاد رہ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو تین نصیحتیں فرمائی۔ ایک تو یہ کہا، بیٹے دیکھو، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودین ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الایاس مما فی اید الناس۔ فرمایا پہلی بات، آخر سے شروع کرتا ہوں، فرمایا ایک تو یہ، لوگوں کی دولت پہ نظر رکھنا نہ رکھنا، اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھنا۔ دوسری بات بیٹے، زبان احتیاط سے چلانا، پہلے تولا کرو پھر بولا کرو، پہلے سوچا کرو پھر بولا کرو۔ 32 دانت کے اندر اللہ نے زبان اس لیے رکھی ہے، آگے ہونٹ دیے، آگے گیٹ اس لیے لگا دیا کہ پہلے اچھی طرح سوچ لے، تول لے، پھر بولے، کہیں دنیا آخرت میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دیکھو نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، نماز تو ہر 2 گھنٹے کے بعد آتی ہے، یہ سیزن تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے بھائی، 21 کی رات پھر 1 سال کے بعد آئے گی، 21 کی رات پھر 1 سال کے بعد آئے گی، یہ تاک رات پھر 1 سال کے بعد آئے گی، ہو سکتا ہے یہ شب قدر 1 سال کے بعد آئے گی۔ کون جیتا ہے 1 سال بھائی، کون جیتا ہے 1 سال تک؟ میرے عزیز، عمر فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی مر گیا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی مر گیا۔ ہاں کتنے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں چلا گیا میاں، ہاں کل ہمارے بارے میں دنیا یہی کہے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ سیزن ہے، سال کے بعد آتا ہے، آج کمائی ہے، اور اس کمائی کی سب سے بڑی کمائی سچی توبہ، سچی توبہ ہے، ندامت کے آنسو ہیں۔ یہ خیال نہ کیجئے اگر آج سچی توبہ کر لی پھر گناہ کرنا پڑے گا، پھر توبہ کا کیا فائدہ، پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ یہ شیطان کا فریب ہے، تاکہ آپ کو اس عظیم عبادت سے محروم رکھے، اتنی بڑی سعادت سے محروم رکھے۔ آپ اس کو جھڑک دیں اور کہہ دیں کہ میاں کھانا کھاتا ہوں اس لیے تو نہیں چھوڑتا کہ پھر بھوک لگ جائے گی، پانی پیتا ہوں اس لیے تو نہیں چھوڑتا کہ پھر پیاس لگ جائے گی، کپڑے پہنتا ہوں اس لیے تو نہیں چھوڑتا کہ پھر گندے ہو جائیں گے، بلکہ کیا کرتا ہوں، بھوک لگے گی پھر کھا لوں گا، پیاس لگے گی پھر پی لوں گا، کپڑے خراب ہو گئے پھر بدل لوں گا۔ شیطان کو جھٹک دیجئے، میرا مولا بہت کریم ہے، میں آج سچی توبہ کرتا ہوں، اور پھر اگر مجھ سے بشری تقاضے کی وجہ سے بھول ہو گئی میں اللہ کا دربار پھر کھٹکھٹاؤں گا، پھر ندامت کے آنسو بہاؤں گا، اللہ پھر مجھے معاف کر دے گا، اللہ پھر مجھے معاف کر دے گا۔ اس خیال سے کہ توبہ کرو گے پھر غلطی کرو گے، توبہ سے محروم ہونا یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے میرے عزیزو۔ اس سعادت سے آج محروم نہ ہونا، اس عظیم عبادت سے محروم نہ ہونا، اتنا بڑا ہدف، اتنی بڑی کمائی اس سے آج محروم نہ ہونا، آج یہ ہدف لے کے جانا ہے، پھر ہو گیا تو اللہ بھی تو یہی کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اس نے توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اور پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اور پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اور اس نے توبہ کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کہتا ہے یہ بھی میرا پیارا بن جاتا ہے، یہ بھی میرا پیارا بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج یہ ہدف لینا ہے، آج یہ کمائی کرنی ہے، تو اکیلے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر نفل پڑھ کے توبہ کے، بہت اچھا، نفل نہ بھی پڑھیں، اکیلے بیٹھے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، سجدے میں گر جائیں اللہ سے باتیں کریں، لیکن اللہ کرے ندامت کا آنسو بہ جائے، آنکھوں کا یا دل کا، آنکھوں کا یا دل کا، یہ آنسو بہ جائے اور ہر خطا پر سچی ندامت ہو، تو انشاءاللہ میرے عزیزو صرف رمضان کا ہدف حاصل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے ساری زندگی کا سیزن آج لگ جائے، ہو سکتا ہے ساری زندگی کا سیزن آج لگ جائے، کچھ ایسی کمائی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے کچھ ایسے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کچھ لوگ تو ایسی توبہ کرتے ہیں کہ جتنے ان کے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ان گناہوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دیتا ہے، کچھ لوگ تو ایسی بھی توبہ کرتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو بس اوقات کیا اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اس رات کی یہ کمائی رمضان کا سیزن نہیں، ہو سکتا ہے زندگی بھر کا سیزن لگ جائے، زندگی بھر کی کمائی ہو جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے لیے اللہ سے معافی کرا کے جائیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر سے کلمات استغفار کے کہہ لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، لیکن آپ اکیلے بیٹھیں، اکیلے بیٹھ کر اللہ سے ضرور دعا کریں، سجدے میں، یہاں نہیں تو گھر میں، لیکن یہ عبادت ضرور کرنی ہے، یہ فریضہ ضرور آج پورا کرنا ہے، یہ سیزن اور یہ ہدف آج ضرور حاصل کرنا ہے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا فتاح يا عليم، اپنی رحمت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہم سب کو معاف فرما دے، مولا کریم کرم کا معاملہ فرما دے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کر ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما دے، اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، اپنے مقبول بندوں میں شامل کرنے شامل فرما لے، اے اللہ اپنا توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، ہمیشہ اپنے گھر کا بنا لے، اپنی بندگی کا بنا لے، اپنے سامنے سجدے کی توفیق دے دے، اپنی اطاعت نصیب فرما دے، اے مولا کریم احسان شناس بنا دے، زندگی شکر والی نصیب فرما دے، اے مولا فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، مولا کب تک گناہوں کی آگ میں جلیں گے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، احسان فراموشی سے محفوظ فرما دے، اے اللہ نشکری سے محفوظ فرما دے، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما دے، مولا کریم اپنا فضل فرما، کرم فرما، آپ نے اپنے در پہ بلایا، مولا خالی ہاتھ واپس نہ فرما، اے مولا خالی ہاتھ واپس نہ فرما، مولا کتنے بوڑھے، کتنے نوجوان، کتنے پیارے، سبھی تیرے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما، ان کی جوانیوں پہ رحم فرما، مولا ان کے ان بوڑھوں کے بڑھاپے کی لاج رکھ کر ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ کرم فرما، فضل فرما، ہم سبھی کو معاف فرما دے، اے مولا جو اپنے پیاروں کو ان گھڑیوں میں دیا کرتے ہیں، ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما، جیسے آپ اپنے پیاروں کو ان گھڑیوں میں نوازتے ہیں، ہمیں بھی انہی میں شامل فرما لے، ہمیں قدردانوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں قدردانوں میں شامل فرما، ان مقدس گھڑیوں میں اپنے پیاروں میں شامل فرما، اپنے رحمت کے مستحقین میں شامل فرما. مولا جن کے لیے تیری بخشش کے فیصلے ان گھڑیوں میں ہوتے ہیں ہمیں ان میں شامل فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی گناہ کی نحوست سے محروم نہ فرما، ہمیں سچی توبہ سے محروم نہ فرما، ہمیں دل کی ندامت سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ کسی گناہ کی نحوست سے، اس عظیم فریضے سے محروم نہ فرما، اس بڑی عبادت سے محروم نہ فرما. اے اللہ اس قیمتی ہدف سے محروم نہ فرما. مولا کریم آپ ہماری کوتاہیوں کو نظر نہ فرما، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، اپنے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنے فضل کے فیصلے فرما، سارے مجمع کی بخشش فرما دے، جتنے سننے والے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے، ساری امت کے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے ملک پہ رحم فرما دے. اے اللہ سلامتی عطا فرما، وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، ساری امت کو وباؤں سے محفوظ فرما، وباؤں سے محفوظ فرما. اے اللہ بدامنی سے محفوظ فرما. مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، اس امت کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، ہر قسم کی تقسیم سے محفوظ فرما. اے اللہ گروہ بندیوں سے، فرقہ پرستیوں سے، برادریوں کے ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما. اے اللہ اتفاق نصیب فرما، باہمی محبتیں نصیب فرما، دین کی سربلندی نصیب فرما. اے اللہ ایمان اسلام کی فضاؤں کو عام فرما، ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو صالح فرما، ہمیں اپنے والدین کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے مولا کریم اپنے فضل سے ماں باپ کی قدردانی نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، خلوتوں کی، تاریکیوں کی، تنہائیوں کی گناہوں کو معاف فرما، جلوتوں کی، محفلوں کی گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمیں رسوائی سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، محرومی سے محفوظ فرما، ذلت کے بعد اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، پریشان صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما، خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے محفوظ فرما، نعمتوں کے بعد محرومی سے محفوظ فرما. مولا کریم کرم فرما، فضل فرما، پیارا نبی جتنی خیریں مانگ کر گئے وہ ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی محفوظ فرما. اے اللہ اس رات کا جتنا حصہ باقی ہے صحیح اپنی چاہت کے مطابق عبادت کی توفیق نصیب فرما، جو عبادت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل کی توفیق نصیب فرما، جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ویسے ہمیں توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا